Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اضل اعمالہم اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے وآمنوا بما نزل علی محمد اور جو ایمان لے آئے ان باتوں پر جو اتاری گئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہو الحق من ربہم اور یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہیں وہ برحق ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہے کفر عنہم سیئاتہم اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں سے مٹا دیں ان کی سیئات ان کی برائیاں واصلح بالہم اور اللہ نے سنوار دیا ان کا حال ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل یہ اضلال ایک جماعت کے اعمال کو ضائع کرنا اور تکفیر سیئات اور اصلاح بال، دوسری جماعت کی سیئات اور برائیوں کو مٹانا اور ان کے احوال کو درست کر دینا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کا اتباع کیا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے ان کے پروردگار کی طرف سے حق کا اتباع کیا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالی شانہ لوگوں کے لیے ان کے احوال کو بیان فرماتے ہیں۔ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک نام ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام ہے سور قتال۔ اس کو سور محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ اور اس کا دوسرا نام سور قتال اس لیے ہے کہ اس کی چوتھی آیت میں قتال سے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل چوتھی آیت کے تحت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو چونکہ اس سورت میں قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس لیے اسے اس کا نام سورۃ القتال ہے، اور اس میں چونکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ پوری سورت مدنی ہے سوائے ایک آیت کے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم۔ صرف یہ آیت مکی ہے، اس کے علاوہ پوری سورت مدنی ہے۔ اس سے پہلے سورہ احقاف گزری ہے، اور آل حامیم وہ سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، حامیم کی ایک فیملی ہے قرآن مجید میں، وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کا جو خاص محور رہا ہے وہ توحید، رسالت اور معاد۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر سورت میں یہ تین مضامین بیان کیے گئے ہیں، لیکن حوامیم میں ان تینوں مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام ہونا یہ رسالت کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اس لیے کہ ان کی رسالت سے آئی ہے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا لازمی ہے۔ تو یہ چار مضامین ان سورتوں میں بڑی قوت کے ساتھ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالی شانہ ہیں اور ایک ہی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی شانہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے قاصد ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, تو وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. حوامیم کی آخری جو سورت ہے وہ سورت الاحقاف ہے, اور ان مضامین کو بیان کرنے کے بعد بالکل اخیر میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا بلاغ. ہماری ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے. بس پہنچا دیا, توحید کو بھی دلائل کے ساتھ پہنچا دیا, رسالت کو بھی دلائل کے ساتھ پہنچا دیا, اور معاد کو بھی دلائل کے ساتھ پہنچا دیا, اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو بھی دلائل کے ساتھ پہنچا دیا. بس پہنچا دیا, اب کیا ہوگا آگے پہنچا دینے کے بعد؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. پہنچا دیے جانے کے بعد جو قبول کرتا ہے وہ مؤمن, اور جو قبول نہیں کرتا وہ فاسق, اور ہلاکت میں فاسق ہی پڑتا ہے. ہلاکت میں فاسق ہی پڑتا ہے. وَهَلْ يُهْلَكُ, ہلاک نہیں کیا جاتا ہے مگر فاسق, جو توحید کا انکار کرتا ہے, جو رسالت کا انکار کرتا ہے, جو معاد کا انکار کرتا ہے, جو قرآن مجید کی اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتا ہے, ہلاکت میں وہی پڑتا ہے. ایک مومن تکلیف میں تو مبتلا ہو سکتا ہے, مصیبت میں پڑ سکتا ہے, آفت میں گرفتار ہو سکتا ہے, لیکن ہلاک نہیں ہوتا. سمندر میں گر سکتا ہے اور گوتے لگا سکتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں ہے, کسی نہ کسی وقت کنارے پہ پہنچتا ہے. اور جو فاسق ہوتا ہے, جو بنیادی عقائد کا انکار کرتا ہے اور فاسق رہنے کو پسند کرتا ہے, اس سمندر میں کسی نہ کسی وقت گرتا ہے, اور جب گرتا ہے تو پھر نکل نہیں پاتا. یہ سورہ احقاف کا اختتام تھا. اب سورہ محمد کی ابتدا ہو رہی ہے, اور سورہ محمد کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ فاسق جس کا بالکل اخیر میں ذکر ہوا سورہ احقاف میں, اس کی علامت کیا ہے؟ تو کہا اس کی علامت یہ ہے کہ الذین کفروا, وہ انکار کرتا ہے, اور صرف انکار نہیں کرتا, وَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, خود کو بھی اللہ کے راستے سے روکے رکھتا ہے. یہ جو کہا گیا کہ جو فاسق ہوگا وہ ضرور ہلاک ہوگا, تو ایک کافر تو وہ ہے کہ منکر ہے, انکار کرتا ہے, لیکن انکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روکے نہیں رکھتا, وہ حق کی جستجو میں لگا رہتا ہے, یا یہ کہ وہ حق کی جستجو نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے اور حق اس کے سامنے کھل جاتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے, اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے. مگر دوسرا فاسق وہ ہے کہ جو منکر ہے, انکار کرتا ہے, اور وسدو انفسہم عن سبیل اللہ, وہ خود کو اللہ کے راستے سے روکے رکھتا ہے, حق کی جستجو نہیں کرتا, اور اگر حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے پھر بھی قبول نہیں کرتا, اپنے آپ کو روکتا ہے. کہ جن فاسقوں کے ہلاک ہونے کو یقینی بتلایا گیا ہے, اس سے یہ مراد ہے.
کہ جو انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو حق سے روکے رکھتے ہیں, اور صرف اپنے آپ کو نہیں, وَسَدُّ أَنفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یہ جو الَّذِينَ كَفَرُوا کے بعد وَسَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ہے, یہ قید احتراز ہی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو منکر ہے لیکن اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتا نہیں ہے, اضل اعمالہم, اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے, ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی منکر ہوگا وہ روکنے کا کام لازمی طور پہ کرے گا. اگر کسی اور کو نہیں روکے گا تو خود کو روکے رکھے گا. اس لیے کہ اگر خود کو نہیں روکے گا اور وہ حق کی جستجو کرے گا تو پھر وہ منکر نہیں رہے گا. تو اگر وہ منکر رہا ہے اور فاسق رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد خود کو بھی بڑی محنت سے روکا. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ اتنے کریم ہیں کہ فساق اور انکار کرنے والوں کے سامنے بھی وقتاً فوقتاً اپنے دین حق کو کھولتے ہیں, اس کے دل کو دستک دیتے ہیں اور اس کا دل قبول کرتا ہے. ہمیں چونکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انکار سے بچایا ہے, اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. وہ تو بڑے کریم ہیں. منکر ہے جو, منکر جو فاسق ہے, جو عقائد کا انکار کرتا ہے, اس کے دل پہ بھی اللہ دستک دیتے ہیں بار بار. اس کے دل دماغ میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ حق معلوم ہو رہا ہے, یہ صحیح معلوم ہو رہا ہے, لیکن وہ قبول نہیں کرتا. تو الذین کفروا اور صدوا عن سبیل اللہ, یہ لازم ملزوم ہے. الذین کفروا, اگر منکر ہوگا, منکر, اور وہ منکر جو موت تک انکار پر رہنے والا ہے, موت تک انکار پر رہنا چاہتا ہے, تو وسد عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے خود کو بھی روکے گا, دوسروں کو بھی روکے گا. گویا یہ سبب مسبب ہے. الذین کفروا سبب ہے اور مسبب وسد عن سبیل اللہ ہے, کہ اگر حقیقی معنی میں منکر ہوگا تو وہ یہ کام ضرور کرے گا, اپنے آپ کو بھی روکے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عربی میں ہم کہتے ہیں اکل تو کثیرن, میں نے بہت کھایا, وشبعت, اس لیے میرا پیٹ بھر گیا. تو اکل تو کثیرن وشبعت, یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے بہت کھایا لیکن پیٹ نہیں بھرا, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر گیا لیکن کم کھایا. نہیں, عقل تو کثیرن, زیادہ کھاتا ہے صحت مند آدمی تبھی اس کا پیٹ بھرتا ہے. تو میں نے بہت زیادہ کھایا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹ بھر گیا. تو الذین کفروا, انکار کیا اور انکار پر جمے رہنے کی نیت سے انکار کیا, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود کو بھی حق سے روکے گا, دوسروں کو بھی حق سے روکے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ احقاف میں جو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, پہنچا دینے کے بعد ہلاکت میں صرف فاسق لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا. تو کیوں ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ انکار کرتے ہیں اور اس انکار پر ایسے جمے رہتے ہیں کہ خود کو بھی روکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اس لیے وہ یقینی طور پر ہلاک ہوں گے. سورہ احقاف کی جو آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے, وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو بھی فاسق ہوگا یعنی عقائد کا جو انکار کرے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا. اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا تھا, یہ دوسرا ربط دونوں صورتوں میں. وہ اشکال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا انکار کرنے والے, آخرت کا انکار کرنے والے, رسالت کا انکار کرنے والے, قرآن کا انکار کرنے والے بھی تو دنیا میں بہت اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، رفاہی کام، اخلاق سے بہت پیش آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی حاجیوں کا بہت خیال کرتے تھے، ضیافت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کسی بھی نو وارد کو دیکھتے تھے تو مہمان نوازی کرتے تھے، اور خاص طور پر حجاج اور عمرہ کرنے والوں کا تو بہت اکرام کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما دے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی جو بھلائی کرے گا وہ اس کو ضرور دیکھے گا۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا اس کا فائدہ ضرور دیکھے گا، اور یہاں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ، جو توحید کا انکار کرے گا، رسالت کا انکار کرے گا، معاد کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، وہ ہلاکت ہی میں مبتلا ہوگا۔ تو دونوں آیتوں میں ایک قسم کا ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس پیدا ہونے والے اشکال کو پہلی آیت سے دور فرما رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور شد و مد کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ نہ کسی صورت میں بھی ہم حق قبول نہیں کریں گے، چاہے سمجھ میں آ رہا ہے جسے ابو طالب نے کیا تھا، ابو طالب نے حق سمجھ میں آ گیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، مجھے یقین ہو گیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کہ میرے بھتیجے محمد کا دین، مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، اس روئے زمین پر جو سچے سچے دین آئے ہیں انہی میں سے ایک دین ہے، یہ پیغمبروں والا دین ہے، مجھے یقین ہے، پھر ایمان قبول کیوں نہیں کرتا، اپنے آپ کو کیوں روکے رکھا ہے؟ لولا الملامۃ او حذار مسبۃ، اگر مجھے ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا اور یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ مرتے مرتے کلمہ پڑھ کر گیا، لوجدتنی سمحم بذاک مبینا، تو مجھے کھلم کھلا اطمینان سے اس کو قبول کرنے والا پاتا۔ اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ کوئی رکاوٹ اللہ نے ہمارے لیے پیش نہیں کی، کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، کتنے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبانوں کے گناہ، پورا جسم گناہوں میں لت پت، لیکن عقائد کے معاملے میں کوئی شک نہیں، اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، اطمینان، فرشتوں کو کبھی دیکھا نہیں پھر بھی اطمینان کہ نہ ہے، نہ ہے، عقیدے فرشتے ہیں، قبر میں کسی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، جب بھی کسی کی قبر کھودی گئی تو پتا چلا کہ اس میں ہڈیاں تھی، نہ جنت نظر آتی ہے نہ جہنم، پھر بھی اطمینان ہے کہ نہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے گھڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، مجھے نظر آئے نہ آئے ان کی کہی ہوئی کو میں مانتا ہوں، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ اور وہ لوگ جن پر شیطان وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، ان کا ایمان بھی کتنا محفوظ اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے خیالات نہیں، وہ شیطان کے خیالات ہیں۔ ایسے برے خیالات اگر آئیں عقائد کے باب میں اور ہمیں پریشانی ہوگی مجھے یہ خیال کیوں آ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد فکر ہی مت کرو، فکر ہی مت کرو، التفات مت کرو اس کی طرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں کہ اگنور کرو، اس لیے کہ کسی کو کوئی برا خیال آتا ہے اور وہ اس کا خود کا ہوتا ہے تو وہ اس خیال پر خوش ہوتا ہے، جیسے ایک چور ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج حافظ صاحب کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے اور خزانہ لوٹ لیں گے، تو اندر اندر خوش ہوتا ہے وہ، وہ ایسا نہیں سوچتا کہ یہ خیال مجھے کیوں آ رہا ہے، لیکن حافظ صاحب کے دل میں اگر کسی وقت ایسا خیال آ جائے کہ آج کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں تو فوراً فکر میں پڑ جائیں گے کہ یہ خیال مجھے کیوں آ رہا ہے. توبہ 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 استغفر اللہ. اپنا خیال خود کا ہوتا ہے اس پر آدمی مطمئن ہوتا ہے, اور اپنا خیال نہیں ہوتا وہ برا لگتا ہے. تو یاد رکھ لو, جتنے بھی لوگ وسوسے میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسان علاج کہ اگر آپ کو اللہ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی شک والا وسوسہ پیدا ہو اور آپ کو پریشان کر دے کہ مجھے یہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے, کہیں میرا ایمان تو چلا نہیں گیا, ایسی فکر پیدا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت پکے مومن ہیں. اس لیے کہ آپ پکے مومن نہ ہوتے تو یہ فکر کیوں کرتے. اب اگنور کرو اس کو, فکر ہی مت کرو. کسی مفتی صاحب کے پاس بھی مت جاؤ کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے, بس فکر ہی مت کرو اس کو. میں لوگوں کو مثال دے کر کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جاتے ہیں کہ نہیں, اور وہاں کبھی شہر میں کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ نہیں, ادھر سے مکھی آ رہی ہے, ادھر سے مکھی آ رہی ہے, چاروں طرف سے مکھیاں آ رہی ہے. اگر مکھیوں کو بھگانے کی چکر میں رہو گے تو وہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کیا کرتے ہیں, کھانا کھاتے رہتے اور مکھیوں کو یوں ہٹاتے رہتے. وہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں وہ تو ہٹاتے بھی نہیں. تو وساو اس کو بمنزلے مکھی کے سمجھو, جب وہ آئے تو ہٹاؤ وہ بھی مت, رہنے دو. وہ شیطان خود بخود تھک کر بھاگ جائے گا کہ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر بہت سینسیٹیو ہیں آپ, اس لیے کہ برٹش ہیں اور کبھی مکھیاں دیکھی نہیں ہے, تو یوں یوں تو تھوڑا کرنا پڑے گا. تو بہت پاکیزہ عقائد ہیں اور کبھی ایسے شک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمنت باللہ و رسولہ ہی کہہ کر ہٹا دو یوں تھوڑی دیر کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو ایسا کہہ دو کہ تو میرے دل میں ایسے خیالات ڈال کر مجھے مایوس کرنا چاہتا ہے اور یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں شک میں مبتلا ہو گیا ہوں, میرا ایمان برباد ہو گیا ہے. تو چلو کوئی بات نہیں, میں ابھی ایمان قبول کر لیتا ہوں. آمنت باللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا, اب ٹھیک ہے. کتنا بڑا احسان میرے بھائیو کہ اول تو شک پیدا نہیں ہوتا, اور کسی مرحلے پر شیطان حملہ کرتا ہے اسے کمزور سمجھ کر تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کتنا مضبوط الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرو اس پر, اللہ کا شکر ادا کرو اس پر. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. اس پر یہ جو اشکال پیدا ہوتا تھا کہ ایک طرف تو اللہ جل جلالہ عام من والہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا عمل بھی کرے گا اس کا بدلہ ضرور ملے گا, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان باتوں پر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو وہ ہلاکت کی طرف جائے گا, ہلاکت کی طرف جائے گا. تو اس کا جواب اللہ جل جلالہ عام من والہ دے رہے ہیں کہ جو لوگ منکر ہوتے ہیں اور منکر ہونے کے بعد خود بھی دور رہتے ہیں دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں, تو یہ جتنے بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں, جتنے بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے وہ اعمال اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتے ہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ اعمال کر رہے ہیں لیکن وہ اعمال ہے ہی نہیں. وہ عمل ہے ہی نہیں. کفار مکہ, مشرکین مکہ بھی بہت اچھے اچھے عمل کرتے تھے لیکن ایمان نہیں. تو ایمان نہیں تو اضل اعمالہم, ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے, تو چاہے 20 رکعت پڑھ لے, چاہے 100 رکعت پڑھ لے, چاہے 200 رکعت پڑھ لے, وضو نہیں ہے تو یہ اس کی ساری نمازیں ضائع. تو اسی طرح جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان نہیں ہے, تو ایمان نہیں ہے تو گویا وضو نہیں ہے, تو اس کے سارے اعمال بیکار. اور اس آیت میں جو کہا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو شخص ایمان کے ساتھ ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل کرے گا اس کا فائدہ وہ ضرور دیکھے گا, اور ایمان کے بغیر اگر پہاڑوں جتنا بڑا عمل بھی لے کر کے آئے تو ادل اعمالہم، اللہ ان کے عمل کو ضائع کر دے گا. ادل یدل، ادلال کا معنی ہے کسی چیز کو کھو دینا، کھو دینا. بیوی کا بہت قیمتی ہار ہے اور آپ جا کر کے سمندر میں پھینک آئے اور بیوی کہے کہ میرا وہ ہار کہاں گیا، تو آپ کہیں کہ ازلل تو ہوں، میں نے اسے گم کر دیا. تو گم کر دیا یعنی اب وہ ملے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ضائع ہو گیا. اللہ ان کے اعمال کو گم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ملے گا کچھ نہیں. تو ایک غیر مومن ایمان کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اور محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، اعمال کی دو قسمیں ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے. اعمال کی دو قسمیں ہیں، عبادات اور قربات. عبادات، اعمال کی دو قسمیں عبادتیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکات، یعنی وہ عبادتیں جو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں اور اس کا مخصوص طریقہ بتلایا ہے. ان عبادات پر ثواب کے مرتب ہونے کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو جن اعمال میں نیت فرض نہیں ہے وہاں عمل ہو جائے گا. جیسے وضو میں نیت فرض نہیں ہے تو بغیر نیت کے بھی اگر کوئی وضو کرے گا، جیسے کسی نے آپ کو دھکا دیا اور دھکا دیا اور نہر میں آپ ڈوب گئے، تو سر بھی پانی سے بھیگ گیا، چہرہ بھی پانی سے بھیگ گیا، ہاتھ بھی دونوں پانی سے بھیگ گئے، تو وضو کے اعضا دھل گئے کہ نہیں؟ آپ نے نیت کی تھی اس کے دھکا دینے سے پہلے کہ میں وضو کرنے کی نیت سے دھکا دیا جا رہا ہوں؟ نہیں. لیکن آپ جب نہر سے نکلیں گے تو آپ کا وضو ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا وضو کرنے پر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ باقاعدہ وضو کریں نہر پر جا کر، وضو خانے میں جا کر، سنک پر جا کر کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس پر ثواب ملتا ہے. لیکن بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. جن اعمال میں نیت ضروری ہے وہ تو عمل ہوگا ہی نہیں، جیسے روزہ، وہاں تو عمل ہوگا ہی نہیں. اور جن اعمال میں نیت ضروری نہیں ہے وہاں وہ عمل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہ عبادات ہیں کہ جن کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، چاہے نیت فرض ہے یا نہیں ہے. اور نیت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر نیت کا وجود نہیں ہوتا. اگر کوئی نیت کرے تو بھی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تو عبادات کے لیے نیت ضروری، نیت کے لیے ایمان ضروری. تو اگر کوئی غیر مسلم عبادت کی جو کیٹیگری ہے اس میں سے کوئی عمل کرے گا تو اس کا اس کو ثواب نہیں ملتا. جیسے ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے روزے رکھے پورا رمضان کا مہینہ، صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر کے نیت بھی کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور یہ بھی نیت کرے کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، لیکن مومن نہیں ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا. کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور یہ نیت کرتا ہے پھر بھی اس کی نیت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ نیت کے لیے ایمان ضروری ہے. اور کچھ اعمال وہ ہیں جو عبادات کے قبیل سے نہیں ہیں، وہ قربات ہیں. اس کا باضابطہ طریقہ کوئی اللہ نے نہیں بتلایا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کرو، غلام کو آزاد کرو تاکہ اس کی لائف فری ہو جائے، بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، مسافر کا خیال رکھو، مظلوم کا خیال رکھو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑے پہناؤ. ان کا تعلق قربات سے ہے. اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی قربات کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے. اب اس کا بدلہ، اس کا بدلہ یا تو اس کو دنیا ہی میں دیا جائے گا یا قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا اور اس کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن عبادات کر سکتا ہے اور ساتھ میں قربات بھی، جبکہ غیر مومن عبادات پر اسے کچھ نہیں ملتا، اسے ملے گا قربات پر، نمبر ایک. اور نمبر دو دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی قربات ہے اس پر یا تو اس کو دنیا ہی میں بدلہ مل گیا تو آخرت میں کچھ نہیں، اور اگر آخرت کے لیے کچھ رہ گیا اور آخرت میں اس کو بدلہ ملا بھی تو اس بدلے کے ملنے کے بعد بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا. تو گویا عذاب کے ہلکا ہونے کے بعد بھی جب جہنم میں جانا ہی ہے تو گویا اس کے اعمال بیکار اور برباد ہی ہو گئے، اس کو کچھ کام نہیں آئے. اور پھر عذاب کے ہلکا کیے جانے کے بعد جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اسے ایسا احساس ہی نہیں ہوگا کہ کچھ عذاب کم ہوا ہے. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اور روکنا بھی خود کو روکا، خود کو روکا تو اشکال ختم ہو گیا وصدوا عن سبیل اللہ. اور اگر دوسروں کو روکا تو دوسروں کو روکنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، یہ قید احتراز ہی نہیں ہے. دوسروں کو روکنے کے مختلف طریقے، ڈرا دھمکا کے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، اے شعیب ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ہماری بستی سے نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ان کو بھی. دیکھو ڈرائے دھمکائے، الا یہ کہ تم واپس ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. تو کیا ڈرایا جا رہا ہے؟ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جلا وطن کر دیے جاؤ گے، شہر بدر کر دیے جاؤ گے. تو دو چار آدمی ڈر کر کے دوبارہ چلے جائے، دیکھو روکا ان کو. یا یہ کہ کوئی ایمان قبول کرنے والے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ ان کو تو اتنی سخت وارننگ دی جا رہی ہے، ہم بھی اگر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اخرجوہم من قریتکم، قوم لوط نے کہا اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نکال دو بستی سے. اب چاہے نکالنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس طرح کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ایمان قبول کرنے سے پہلے سوچیں. اور اگر یہ حربہ نہیں چلتا تو لوگوں کو روکنے کا دوسرا لالچ دو ان کو، لالچ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں اور واپس اپنے پرانے مذہب پر آ جائیں تو ہم آپ کو قوم کا سردار بنا دیں گے، سب کا سردار، ابو جہل ہے اتنا بڑا سردار، لیکن آپ کو ان سے بھی بڑا بنا دیں گے. لالچ، آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر لیں گے کہ پورے مکہ مکرمہ میں آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا. آپ بتلائیے کہ کون سی عورت آپ کو پسند ہے پورے مکہ مکرمہ میں، خوبصورت سے خوبصورت عورت، اسی ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. لالچ، لالچ کے ذریعے بھی دین حق سے روکا جاتا ہے. تیسرا طریقہ شکوک اور شبہات پیدا کر کے، ایسی کتابیں لکھ کر، ایسے مضامین لکھ کر، پرنٹ میڈیا میں ایسے مضامین چھاپ کر، ٹی وی پہ پینلز پر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کر کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے روکنے کا. تو الذین کفروا، جو لوگ منکر ہوتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا. اس کے بھی مختلف زاویے سے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک زاویہ یہ کہ وہ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل بے مقصد ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ کوئی عمل کر، عمل بے مقصد ہوگا، اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. عمل بھی مقصد ہوگا، یعنی جس میں وہ ساری اپنی توانائی خرچ کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ان کو ترقی دے دے لیکن آخرت میں نہیں، ہو سکتا ہے وقتی ترقی ہو جائے اور مستقبل میں پریشانی، اضل اعمالهم بے مقصد. یا یہ کہ عمل تو اچھا کر رہے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جس اللہ کو وہ مانتے ہیں اس کے لیے بھی نہیں، شہرت کے لیے، اخلاص کا پہلو ہی نہیں ہوتا، اخلاص کا پہلو ہی نہیں ہوتا، اخلاص پر کہیں بیان بھی نہیں ہوتا، اخلاص پر گفتگو بھی نہیں ہوتی. اخلاص کے جن زاویوں سے مسلمان سوچتے ہیں اور اخلاص کے علاج، اخلاص کے وساویس، یہ سب چیزیں ریا کے وساویس، اس زاویے سے سوچتے نہیں ہیں. تو عدل اعمالهم، عمل اچھا ہے لیکن برباد. اور اگر عمل اچھا ہے اور اخلاص بھی ہے پھر بھی برباد، اس لیے کہ ایمان نہیں. اور عدل اعمالهم دوسرے زاویے سے کہ جو لوگ منکر ہوئے اور منکر ہو کر خود کو راہ حق سے روکا اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکا، اس کے لیے انہوں نے جو جو منصوبے بنائے اور جو جو تدبیریں کی وہ کچھ دنوں تک چلتی ہے، اضل اعمالهم، اللہ تعالی شانہ ان کی ان ساری تدبیروں کو بیکار کر دیتے ہیں. وقتی طور پر چلتی ہے، گھبرانے کا نہیں اس سے. تو یہ معاملہ ہے اللہ تعالی شانہ کا منکرین کے ساتھ، کہ ان کے اچھے اعمال آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کی تدبیریں وقتی طور پر چلتی ہیں بعد میں نہیں. اور مومنین کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اور جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کی، یہ مدنی آیات ہیں. اور اس وقت کے جو منکر تھے ان پر اس کو سب سے پہلے چسپا کیا جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں مسلمان آ کر کے خوش عیش ہو گئے، آرام اور چین اور سکون کا سانس لیا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے خود کو اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، ان کی ساری کوششیں برباد ہو گئی، 13 سال کی محنت سب بیکار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش بیکار، بغلیں جھانکتے رہ گئے. اور ہمارا نبی مدینہ منورہ میں آ گیا، اس کے چاہنے والے مدینہ منورہ میں آ گئے، اور پھر یہاں آ کر کے یہاں کا سردار ہو گیا اور یہاں مسلم سٹیٹ قائم ہو گئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اور وآمنوا، اور ایمان لے آئے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی برائیاں اور غلطیاں مٹا دی. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے حال کو درست کر دیا. ان کا حال دنیوی اعتبار سے بہت درست ہو گیا. انصار ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انصار ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور انصار بھی چونکہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب پر، وہ بھی ایمان لے آئے، ان کی حالت بھی بہت اچھی ہو گئی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں بھی بہت رفعتیں عطا فرمائی، دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال، اور موت کے وقت بھی اصلح بالہم، اور قبر میں بھی اصلح بالہم، ان کی حالت ٹھیک ہو گئی، قیامت کے دن بھی اصلح بالہم، پل صراط پر بھی اصلح بالہم، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے اصلح بالہم. اور بال کا جس طرح معنی حل سے کیا جاتا ہے، اسی طرح قلب سے بھی کیا جائے، اصلح بالہم، اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو درست کر دیا. دل، اب ان کے دل ایسے ہو گئے کہ ان کے دل گناہوں کا نہیں سوچ سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہو گئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ واصلح بالہم میں سب کچھ آ گیا، ان کی دنیاوی حالت بھی درست کر دی اور اس میں اور ترقی ہوگی، یہ پورے عربستان پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ان کی سلطنت وسیع ہی ہوتی چلی جائے گی. وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ ان کی موت بھی اچھی آئے گی, قبر بھی اچھی رہے گی, حشر بھی اچھا رہے گا, پل صراط بھی ٹھیک, جنت میں داخل ہوں گے. اور کفر عنہم سیئاتہم کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی, کفر ان سے ان کی برائیاں مٹا دی. اور دیکھو قرآن مجید میں آپ جہاں کہیں دیکھیں گے تو اکثر جگہوں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ جہاں کہیں ایمان اور عمل صالح کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد دو جزائیں مرتب کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہوگی اور ورزق کریم اور اچھا رزق. تو جہاں کہیں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آئے گا تو اکثر جگہوں پر دو چیزیں مرتب ہوگی, ایک ہے مغفرت اور دوسرا کوئی اچھا بدلہ. اچھا بدلہ یہاں پر بھی یہی کیا کہ جو لوگ ایمان لے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, نمبر ایک کفر عنہم سیئاتہم, ان کے پچھلے گناہ مٹا دیے. اس کا تعلق ایمان سے ہے, جو ایمان لے آئے لہم مغفرت, اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ کیے, وہ اسلح بالہم لہم مغفرت و رزق کریم. جو ایمان لے آئے تو ان کے پچھلے سارے گناہ مٹ گئے, اور جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ان کا حال ٹھیک کر دیتے ہیں, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, دنیا بھی ٹھیک کر دیں گے, اور ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اس میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے کہ احوال درست کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کفر عنہم سیئاتہم جو ہے, اس میں ایک دوسرا گہرا معنی بھی ہے. والذین آمنوا, جو دل سے ایمان لاتے ہیں, دل سے ایمان لاتے ہیں, کفر عنہم سیئاتہم, ہم ان کی برائیاں مٹا دیتے ہیں, یعنی پچھلے جو ان کے باطل نظریات تھے, باطل عقائد تھے, باطل خیالات تھے, جن کے نتیجے میں برے برے اعمال وجود میں آتے تھے, ان کے جو گناہ ان کے نام اعمال میں جمع ہوئے تھے وہ مٹا دیتے ہیں, اور اس ایمان کی برکت سے ان کے ان باطل نظریات اور باطل خیالات کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں. اس لیے کہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان کو کیا کہا تھا کہ ایمان کی خوبی یہ ہے اور ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی کے دل میں سچائی کے ساتھ اتر جاتی ہے تو پھر وہ دل سے نکلتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ ایمان اتر جاتا ہے پھر برا نظریہ دوبارہ دل میں نہیں آتا. تو کفر عنہم سیئاتہم, ہم مٹا دیتے ہیں ان سے زمانے کفر میں کی ہوئی برائیوں کے گناہ, اور ہم مٹا دیتے ہیں ان کے دل دماغ سے برے نظریات, برے خیالات, بری آئیڈیولوجیز, برے عقائد, غلط اعتقادات. کتنا بڑا احسان اللہ کا, ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اس سے پہلے کی جتنی چیزیں ہیں سب مٹ جاتی ہیں, صرف گناہ نہیں وہ باطل نظریات کو بھی گرا دیتا ہے. یہدیمو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے, گرا کر کے رکھ دیتا ہے, وہ باطل نظریات کی عمارت پوری گر جاتی ہے. اب یہاں آپ حضرات کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی, یہاں بطور خاص یہ جملہ بڑھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ والذین آمنوا, جو ایمان لے آئے, اس میں یہ سب کچھ آ گیا, تمام عقائد آ گئے, قرآن پر ایمان لانا بھی آ گیا. یہاں یہ کیوں کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے, اور ایمان لے آئے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی, اور یہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس کی دو خصوصیتیں ہیں, وہو الحق, ایک تو یہ کہ وہ امر حق ہے, اور دوسری چیز مر ربیم, وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امر حق ہے. یہ کیوں بیان کیا؟ تو اس کی مختلف توجیحات کی ہے مفسرین نے. اس میں جو بہت پیاری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کا نزول ہو رہا ہے مدنی زندگی کی ابتدائی مراحل میں, اور مدینہ منورہ میں ایک مذہبی قوم رہتی تھی, یہود مذہبی قوم تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی, وہ تورات کو بھی مانتی تھی, اور بذام خود اس پر عمل بھی کرتی تھی. تو اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کفر عنہم سیئاتہم, جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے اللہ ان کی سیئات کو مٹا دیتا ہے اور ان کے احوال کو درست کر لیتا ہے, تو ان کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ ہم تو پہلے سے ایمان لے آئے ہیں موسیٰ پر, اور ہم تو پہلے ہی سے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں تورات پر. اس لیے ان کو بطور خاص خطاب کیا گیا کہ دیکھو یہ نیا نیا کلام تم سن رہے ہیں تو اس میں یہ قید خاص طور پہ سننا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اور ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے؟ والذین آمنوا بما نزل علی محمد. ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان بھی شامل ہو. ان کے لیے کفر عنہم سیئاتہم واصلح, اسی لیے یہ قید بڑھائی کہ وہو الحق من ربہم, یہ لوگوں کے پروردگار کی طرف سے برحق چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی, تیسری آیت سورہ محمد کی. یہاں اوپر ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو انکار کرتا ہے عقائد کا, دین محمدی کا, اور دلائل آنے کے باوجود بھی اس پہ آنا نہیں چاہتا, اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان کے کاموں کو بھی مقصد بناتے ہیں. یہ اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے, اور ان کی ساری تدبیریں اہل حق کے خلاف برباد کر دیتے ہیں. یہ اضلال اعمال کا وعدہ ان کے ساتھ ہے. اور جو ایمان لے آتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں, ان سے کیا وعدے ہیں؟ ان سے یہ وعدے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ پچھلی زندگی کی برائیاں مٹا دیتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کی حفاظت کرتے ہیں, اور ان کے احوال کو درست کر دیتے ہیں. دنیا کے احوال بھی, موت کے وقت, قبر میں, قیامت کے دن. تو یہ تکفیر سیئات اور اصلاح احوال کا وعدہ مومنین کو ہو رہا ہے. تو ان کو یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد, ان کو یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اعمال سنوارے جائیں گے اور تمہارے احوال سنوارے جائیں گے اور تمہیں گناہوں کو, برائیوں کو مٹا دیا جائے گا, اور دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, اینڈ ریزلٹ دونوں جماعتوں کا یہ ہوگا. یہ کیوں؟ اب اس کو بیان کر کے, یہ کیوں ان کو یہ وعدہ اور ان کو یہ کیوں؟ کہتے ہیں ذالک, یہ اس وجہ سے, بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کا اتباع کیا, غلط چیز کا اتباع کیا, شیطان کا اتباع کیا, چاہے وہ اسے حق سمجھ رہے ہوں. اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے انہوں نے اتبعوا الحق من ربہم, ان کے پروردگار کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کا اتباع کیا ہے, چاہے ان کو کتنا مشکل لگا. تو انہوں نے باطل کا اتباع کیا اس لیے ان کے اعمال بیکار, ان کی ساری کوششیں بیکار, اور انہوں نے حق کا اتباع کیا, اور حق بھی وہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے, اس لیے اللہ تعالی شانہ ان کی پچھلی ساری برائیوں کو مٹا دے گا, اور پھر ان کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرے گا, اور ان کے احوال کو درست کر دے گا, نیک اعمال کی توفیق دے گا, تو ان کو روحانی ترقیات بھی نصیب کرے گا, اور پھر برکات. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, دنیاوی حالات بھی ان کے درست کر دے گا, چین و سکون ان کو ملے گا, اور ان کا دل غم پروف ہو جائے گا, بقول حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور موت کے وقت بھی تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اتریں گے بشارتیں لے کر, اور قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, پل صراط پر سے بجلی کی چمک نکلتی طرح گزر جائیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ کی رشاد فرما دے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مختلف لوگوں کے لیے ان کے مختلف احوال بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے اور باطل سے بچ کر حق کی طرف آئیں, تاکہ انہیں بھی یہ دنیا کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی ساری بھلائیاں نصیب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله, اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا, واجعل الحياه زياده لنا في كل خير, واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الايمان, وامتنا على الايمان, واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقران العظيم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار, واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا الى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولاهلينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمته.